نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور کام، پیج 557 بالکل شروع میں ہے. الحمدللہ مکہ فتح ہوا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ کسی بھی کام کے مکمل ہونے کے بعد بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ذہنوں میں، انہی میں سے ایک سوال کہ اب اللہ کے نبی یہاں رہیں گے یا مدینہ جائیں گے؟ تو آئیے ذرا پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. بہت ہی دلچسپ موڑ ہے فتح مکہ کا. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا. اس دوران آپ شاعر اسلام کی تجدید کرتے رہے، یعنی جو ریچولز آف اسلام تھے ان کا ریوائول کرتے رہے، یہ مراد ہے. 19 ڈیز رہے اور جو بھی اسلام کی اس وقت تک کیفیات تھی، جو عبادات کی شکل تھی، وہ سب لوگوں کو بتاتے رہے. یہ کس لیے تھا؟ تاکہ وہ لوگ جو ابھی آپ کی تربیت میں نہیں آئے، آپ تو مدینہ میں تھے لیکن مکہ میں ہی وہ مسلمان تھے، تو گویا کہ یہ کہہ لیجئے کہ یہ ان کے لیے شارٹ ٹرم ٹریننگ سیشن بھی تھا اور ان کو دین اسلام سکھانے کا طریقہ، اور لوگوں کو ہدایت و تقویٰ کی تلقین فرماتے رہے. یہاں واحد یاد کیجئے اللہ کے نبی کے جو مقاصد ہیں بعثت کے، جس میں یتلو علیہ آیات ہی سے لے کے باقی چیزیں. تو ایک اچھا لیڈر ایک دفعہ پڑھا کر چھوڑ نہیں دیتا لوگوں کو، بلکہ اس کو مستقل ان چیزوں پر لگائے رکھتا ہے. انہی دنوں آپ کے حکم سے ابو سعید خزائی نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے. آپ نے اسلام کی دعوت اور مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے کئی سرایا بھی روانہ کیے. سرایا کیا؟ جہاں خود نہ گئے دوسروں کو بھیجا، اور اسی طرح سارے بت توڑ ڈالے گئے. آپ کے منادا کہتے اعلان کرنے والا، یعنی آپ کی طرف سے جو نامینیٹڈ تھا، اس نے جا کر مکہ میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے. اس چھوٹے سے پیراگراف میں بھی سیوں سبق ہیں، لیکن صرف ہم چند چیزوں پہ غور کر کے دیکھ لیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کام کے پورا ہونے کے بعد کچھ دن وہاں رہنا پسند کیا تاکہ انتظامی امور کو دیکھ سکے. یہی آپ کے میرے لیے بھی گائیڈ لائن ہے کہ ایک دن کسی کام کو شروع کر کے پھر بیچ سے اپنے آپ کو نکال لینا، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. کچی بنیادوں پہ بہت مضبوط عمارتیں نہیں کھڑی ہوتی. پھر دوسری بات ہے کہ جو لوگ پہلے سے مکہ میں موجود تھے یا پھر جو اس موقع پہ اسلام کی طرف آئے، تو آپ نے ان کو اسلام کے ریچول سکھائے، کیونکہ یہی پہلی چیز ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت اور تقویٰ بھی سکھاتے رہے، گویا کہ پرانے اور نئے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ابو سعید خدائی نے جو نئے سرے سے حرم کی حدود مقرر کی، یہ بھی ایک بہت ہی اہم بات ہے. لمٹس اینڈ جو بھی کسی کے کام کرنے کے تقاضے ہوتے ہیں اس کو بھی واضح کر دیا آپ نے، یہ کہہ لیجئے. پھر اگلی جو سب سے بڑی بات ہے کہ عملی دعوت دی، یعنی ارد گرد کے بتوں کو توڑنے کے لیے اپنی ذمہ داری میں، اپنی کنسٹڈی میں پورے گروپس بھیجے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیم کو بھی عملی چیزوں میں ساتھ ڈالنا چاہیے، اور خود نہ جا سکے تو دوسروں سے وہ کام لے لیا. ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اچھی اسٹریٹجی کیا ہے کہ جو کام آپ خود نہیں کر سکتے وہ دوسروں سے کرائیں. اور منادی کیا ہے؟ جیسے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہاتھ میں ایک بڑا سا بھونپو سا لیا ہوا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے، ندا لگا رہا ہے کہ اپنے گھروں کے بت توڑ دو. اللہ کرے کہ ہم بھی اس سے سیکھ کر جب بھی کوئی ایسا وقت ہو، جیسے کہ کئی کہانیاں آپ کے بھی پاس موجود ہوں گی، ہم اسلام کے نام پر بہت ساری چیزیں تو لیتے کرتے دیتے ہیں لیکن پھر آگے سے اس کے وہ پورے تقاضے نہیں ہو پاتے. بہرحال یہاں پہ کہہ لیجئے کہ ایک بڑا کام پورا ہوا. اب کیا ہوتا ہے؟ سرایا اور وفود. مومن کی زندگی میں کبھی بھی چھٹی نہیں ہے. ایک محاذ پورا الحمدللہ، دوسرا کھول لیجئے. ایک پروجیکٹ پورا تو دوسرا کھول لیجئے. چھٹی تو بس نم کا نو مت لروس ہے، اور مومن کو تو کام میں ہی چھٹی مل رہی ہوتی ہے، اس کو مزہ، ریلیکسیشن اور ری اسیسمنٹ تو کام میں مل جاتی ہے، اس لیے اس کو ضرورت نہیں ہوتی چھٹی کی. اس پہ ہمارے بہت سارے سیشنز ہیں پرسنالٹی گرومنگ کے، کہ کیسے لو یور جاب، لو یور ورک، اس سے آپ کو نہ تھکن ہوگی اور نہ کوئی پریشانی، بلکہ کام کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے. تو فتح مکہ سے یکسو ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان سن 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں عزہ کو گرانے کے لیے ایک سریہ روانہ کیا. عزہ نخلا میں تھا. قریش اور سارے بنو کنانہ اس کی پوجا کرتے تھے, یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا. بنو شیبان اس کے مجاور تھے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے 30 سواروں کی معیت میں نخلا جا کر اسے ڈھا دیا. واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا؟ حضرت خالد نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں, پھر سے جاؤ اور اسے ڈھا دو. حضرت خالد بپھرے اور تلوار سونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے. اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالی پراگندہ سر عورت نکلی. مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگا, لیکن اتنے میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے دو ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر خبر دی. آپ نے فرمایا ہاں وہی عزہ تھی. اب وہ مایوس ہو چکی کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا ہوگی. یہاں سے چند باتیں عمل کی لیجئے, ورنہ تو بات کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. پہلی بات, یکسوئی. کاموں کو ادھورا چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگنا یکسوئی نہیں دیتا, تو موجود کام پورے کر لینے چاہیے تاکہ ہمارے ذہن سے ایک بوجھ ہٹ جائے. کبھی کبھی چند گھنٹے لگتے ہیں اس میں, بہت ہی تو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو کر کے ختم کیجئے تاکہ پھر آپ جو کام کریں بڑے بڑے بھی کریں لیکن فوکسڈ ہوں. پھر دوسری بات ہے, عزہ نام کی ایک دیوی یا جو ان کا بت تھا اس کو گرانے کے لیے پوری ایک فوج بھیجی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈرز کو کبھی کبھی رسک مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. رسک ٹیکر ہوتا ہے لیڈر, اور وہ مینج کرتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ کا اپنے ساتھی کے اس کام کو کر کے آنے کے باوجود اس پہ کمنٹ کیا اور کہا کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا, تو خالد نے بالکل برا نہیں مانا کہ آپ کیوں کہتے ہیں میں تو کر کے آیا ہوں. بعض دفعہ ہم بحث کرنے لگ جاتے ہیں, تھوڑا سا سوچ کے دیکھنا چاہیے کہ شاید کہنے والے کی بات بھی ٹھیک ہو. اور واقعی جب وہ اندر جو ان کی دیوی تھی جب وہ نکلی تو اس کے بعد یقین ہوا کہ یہاں سے شیطان کا جو کام تھا وہ پورا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پورا کروا دیا. اس کے بعد آپ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اسی مہینے سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا. یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر راحات میں بنو حزیل کا ایک بت تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے. اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے. حضرت عمر نے کہا کیوں؟ اس نے کہا قدرتن, یعنی تمہیں قدرت ہی روک لے گی, جیسے آپ کہہ لیجئے. لوگ آج بھی کہتے ہیں اچھا پھر تمہارے لیے خود ہی کو رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی. تو اس نے کہا قدرتن روک دیے جاؤ گے. حضرت عمر نے کہا تم اب تک باطل پر ہو, تم پر افسوس, کیا یہ سنتا یا دیکھتا ہے؟ اس کے بعد بت کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانے والا مکان ڈھا دیں, لیکن اس میں سے کچھ نہ ملا. پھر مجاور سے فرمایا کہو کیسا رہا؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا. تو کیا سیکھا اس میں سے؟ اگر آپ کو یقین ہے نا آپ صحیح کام کر رہے ہیں, صحیح مقصد پہ کر رہے ہیں, نیت بھی ٹھیک ہے, تو پھر اس چیز پہ سٹینڈ لینا چاہیے. اور دوسری بات, یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ساتھ ساتھ تبلیغ بھی ہو رہی ہے کہ ہے وہ مجاور لیکن آپ اس کو اس کے ہی عقائد کے غلط ہونے پر کانشیس بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں کہتا تھا نا کہ یہ کام ہو جائے گا. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شرک بندے کی مت مار دیتا ہے. اسی ماہ حضرت سعد بن زید اشخلی کو 20 سوار دے کر منات کی طرف روانہ کیا گیا. یہ قدیت کے پاس مسلل میں اوس و خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا. جب حضرت سعد وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں منات کو ڈھانا چاہتا ہوں. اس نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے. حضرت سعد منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی پرگندہ سر عورت نکلی. وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی. اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے. لیکن اتنے میں حضرت سعد نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا. پھر لپک کر بت ڈھا دیا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا. خزانے میں کچھ نہ ملا. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف گول دیے تھے. یہی بہترین مینجمنٹ ہے کہ پوری جگہ کو پورے علاقے کو کور کیا جائے. اگر بتوں سے پاک کرنا تھا یا درگاہوں سے, اور اسی طرح آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ یہ جو بت تھے وہاں آج کتنا بڑا طوفان اٹھ جائے اگر کسی مزار کو یا کسی قبر جس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں खिलाने की भी कोशिश की जाए। बाज़ दफ़ा तो बड़ी बड़ी जंगें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने ये रिस्क लिया। अगर अमली तौर पे आप कोशिश नहीं करेंगे ना बुराई को मिटाने की, तो बातों से कुछ नहीं होता। और ख़ास तौर पर हम सबको भी सोचना चाहिए, माशाल्लाह अल्लाह ने हमें इतना इल्म दिया, पूरा कुरान सीने में आ गया, अब हमें अल्लाह और से और नए से नए उलूम भी दे रहा है, हमें नेकियों के मौके भी मिल रहे हैं, तो क्या वाकई अब हमारे अंदर इस अमली जिहाद की जरूरत आई, या भी सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। फिर इससे एक और चीज़ पता चलती है कि ये काली औरत जो होती है ये शैतान है, क्योंकि शैतान हर बुत के पीछे बैठा होता है या उसके आगे होता है, असल में वो शैतान की पूजा होती है। ये कुरान पाक में आप चीज़ पढ़ चुके हैं। इसके बाद उज्जा को ढाकर हज़रत खालिद बिन वलीद वापस आए, तो इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी माह शाबान 8 हिजरी में बनू जजीमा के पास रवाना फरमाया, लेकिन मकसूद हमला नहीं बल्कि इस्लाम की तबलीग थी। यहाँ से भी आप देखिए कि सबसे पहली प्रायोरिटी तबलीग थी आपकी भी और आपके साथियों की भी, जो उस रास्ते में मुज़ाहमत करता फिर उससे बात की जाती, अदरवाइज आप लोगों के साथ कत्लो गारत गरी का कोई इरादा नहीं रखते थे। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हो महाजरीन अंसार और बनु सुलैम के 350 अफराद लेकर रवाना हुए और बनु जुजैमा के पास पहुँच कर इस्लाम की दावत दी। उन्होंने असलम ना की बजाय सबाना सबाना, यानी हमने अपना दीन छोड़ा, हमने अपना दीन छोड़ा कहा। इस पर हज़रत खालिद ने इनका कत्ल और गिरफ्तारी शुरू कर दी और एक एक कैदी अपने हर हर साथी के हवाले किया। फिर एक दिन हुक्म दिया कि हर आदमी अपने कैदी को कत्ल कर दे, लेकिन इब्ने उमर और इनके साथियों ने इस हुक्म की तामील से इनकार किया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपसे इसका तذکرہ किया। आपने अपने दोनों हाथ उठाए और दोबारा फरमाया, ए अल्लाह, खालिद ने जो कुछ किया मैं इससे तेरी तरफ से बरात इख्तियार करता हूँ। यानी आपके भेजे हुए एक शख्स ने गलत अमल इख्तियार किया तो आप उससे बेनियाज थे। इससे भी पता चलता है कि बाज़ दफ़ा टीम मेंबर से बड़े बड़े ब्लंडर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी ख़ताएं हो जाती हैं, तो समझाना और बताना मकसूद है, और ऐसी चीज़ों के वक्त पे उनको काटना नहीं बल्कि उनकी आइंदा के लिए इसलाह करनी है। इस मौके पर सिर्फ बनू सुलैम के लोगों ने अपने कैदियों को कत्ल किया था, अंसारों महाजरीन ने कत्ल नहीं किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजकर इनके मकतूलीन की दियत और इनके नुकसानात का मुआवजा अदा किया। यानी क्या पता चला कि अगर टीम मेंबर से कोई गलती हो जाती है तो लीडर का फ़र्ज़ है कि वो फिर उन लोगों से माजरत करे और हर मुमकिन हद तक उनकी उस तकलीफ़ का इजाला करे, अच्छे लफ्ज़ों के साथ या किसी भी अमली कोशिश के साथ, तो फिर दिलों में जो रंजिश आ जाती है कभी कभी वो दूर हो जाती है। इस मामले में हज़रत खालिद और अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाहु अन्हुमा के दरमियान कुछ सख्त कलामी और कशीदगी हो गई। इसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आपने फरमाया, खालिद ठहर जाओ, मेरे रुफका को कुछ कहने से बाज रहो, अल्लाह की कसम अगर ओहद पहाड़ सोना हो जाए और वो सारे का सारा तुम अल्लाह की राह में खर्च कर दो, तब भी मेरे साथियों में से किसी एक आदमी की एक सुबह की इबादत या एक शाम की इबादत को नहीं पहुंच सकते। मतलब क्या था कि ये पुराने साथी थे। आप देखिए कि अब्दुर्रहमान बिन औफ तो बहुत पहले मुसलमान हो गए, खालिद बाद में हुए। थोड़ा सा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो के मिजाज में तलखी भी थी, दुरुस्तगी भी थी, तो इससे भी पता चलता है कि अगर दो टीम मेंबर्स के बीच में कभी कभी कोई रंजिश हो जाए तो बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में और एक ज़ख्म पे फाहा रखने के अंदाज़ में लीडर्स को चाहिए कि वो उनके बीच में मुसालहत करवा दें, हर एक को खुश रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और फिर ऐसा तज़किया और तरबियत की जाए कि इसका दोबारा मौका भी न बने। यह है ग़ज़वा फ़तेह मक्का, यही वो फैसला कुन मारका है और फ़तेह अजीम है जिसने बुत परस्ती की क़ुव्वत मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दी और इसका काम इसी तरह कर दिया कि जज़ीरतुल अरब में इसके बाकी रहने की कोई गुंजाइश और कोई वजह जवाज़ न रह गई, क्योंकि आम कबाइल मंतज़र थे कि मुसलमानों और बुत परस्तों में जो मारका आरई चल रही है, देखे इसका अंजाम क्या होता है। इन कबाइल को ये बात भी अच्छी तरह मालूम थी कि हरम पर वही मुसल्लत हो सकता है जो हक पर हो। इनके इस यकीन कामिल में मज़ीद हद दर्जा पुख्तगी निस सदी पहले अस्हाबे फील अब्रहा और इसके साथियों के वाक़े से आ गई थी, क्योंकि अहले अरब ने देख लिया था कि अब्रहा और उसके साथियों ने बैतुल्ला का रुख किया तो अल्लाह ताला ने इन्हें हलाक करके भुस कर दिया। क्या पता चला कि हर काम के कुछ सीक्वेंसेस होते हैं। نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبصورت طریقے سے مکہ کو فتح کیا، یہ اللہ کی طرف سے بھی ایک آپ کے ساتھ برہان تھی اور آپ کی حکمت بھی تھی، اور آپ نے اس طریقے سے بغیر خون بہائے بت پرستی کا خاتمہ کر دیا۔ آج بھی انسانیت کو اسی منہج کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ نقصان تھوڑا ہو اور فائدہ زیادہ ہو۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی، یعنی اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو فتح مکہ کی نوبت ہی نہ بنتی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دبکے کی بھی صلحیں بعض دفعہ بہت بڑی فتوحات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہر وقت ہی آپ اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے، کبھی نہ کبھی حق پہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو جھگڑا چھوڑنا پڑے گا، اپنا حق لینے کی بجائے اپنا حق کبھی کبھی دینا بھی پڑے گا۔ پھر ہی تو فائدے ہوئے، کیونکہ پھر کیا ہوا، اس کی وجہ سے امن و امان کا دور دورہ ہو گیا تھا، لوگ کھل کر ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں ہوتی تھی۔ مکہ کے جو لوگ در پردہ مسلمان تھے، انہیں بھی صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار اور تبلیغ اور اس پر بحث و مناظرے کا موقع ملا۔ ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، یہاں تک اسلامی لشکر کی جو تعداد گزشتہ کسی غزوے میں 3,000 سے زیادہ نہ ہو سکی تھی، اس غزوہ فتح مکہ میں 10,000 تک پہنچ چکی، یعنی اس پہ پہنچ گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی آپس میں گھلنا ملنا، نئے لوگوں سے رابطے رکھنا، پرانے لوگوں سے بات کرنا، یہ بھی اسلام اور دین کو فائدہ دیتا ہے۔ تھوڑی سی سوشلائزنگ اس طرح کی کہ کہیں اگر دھن چھا چکی ہے تو دھن چھٹ جائے، اور اگر دلوں میں کوئی بدگمانی آ چکی ہے تو وہ دور ہو، تو آپس میں ساتھیوں کو ضرور اس کے اوپر کوشش بھی کرنی چاہیے، اور انسان دوسرے انسان سے بات کر کے بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ 2-3 منٹ لگا کر کسی کا دکھ سن لیتے ہیں، آپ کو کیا پتا وہ آپ کے دین کے لیے کتنا فائدہ مند ہو جائے، تو لیے دیے نہیں رہنا چاہیے۔ اور اگر کبھی دل میں کوئی رنجش ہو کسی سے تو کھل کے بات کر لینی چاہیے، بلکہ انہی سے ٹائم لے لینا چاہیے کہ مجھے آپ کے ساتھ چائے کا ایک کپ پینا ہے، آپ بتائیے آپ کے گھر پہ کہ میرے گھر پہ، اور وہاں ہلکی پھلکی بات کر کے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ اپنے دل کو ٹریش کین بنائیں گے تو آہستہ آہستہ پھر گندگی ہی بڑھے گی، اور دل صاف ہونے چاہیے ہمارے گھروں کی طرح۔ اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں، اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں روک بنا ہوا تھا، یعنی رکاوٹ تھا، ہرڈل تھا، بیریئر تھی کہہ لیجیے۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرت العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا، اور اب دینی سربراہی اور دنیاوی قیادت کی زمام ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ تو کچھ لوگ آپ کی طرف سے کامیابیوں کے منتظر ہوتے ہیں، فتوحات کے منتظر ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم نے شروع میں بھی کی تھی کہ جو شروع میں کسی تحریک کا ساتھ دیتے ہیں نا، وہ حق کی وجہ سے دیتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کل یہ کتنی شہرت ہو جائے گی، کتنی کامیابیوں کی، لیکن بعد میں جب کامیابیاں اور شہرتیں اور فوائد ہونے لگتے ہیں تو یہ چیزیں بھی بہت سارے لوگوں کے دین میں آنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے لوگ اس لیے بھی کوئی کورس جوائن کرتے ہیں کہ اس میں اتنے لوگ ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ چیز بھی موٹیویٹ کرتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی، اس طرح بھی لوگ آ جائیں، آئیں گے تو خیر ہی کی طرف نا، تو ہر ممکن کوشش سے لوگوں کو بس دین سے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ گویا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے حق میں مفید تغیر یعنی تبدیلی شروع ہوئی تھی، اس فتح کے ذریعے مکمل اور تمام ہو گئی، اور اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا، اور جس میں پوری صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھی، اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں، اور آپ کی دعوت لے کر چاروں طرف دنیا میں پھیل جائیں۔ اگلے 2 برسوں میں اسی کی تیاری کی گئی، یعنی ایک پورے پیکج کے ساتھ، ایک پلانر کے ساتھ اور ایجنڈے کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا۔ کچھ آپ کے پلان تھے، کچھ اللہ کی طرف سے پلان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ حق پہ ہوتے ہیں، آپ مخلص ہوتے ہیں، آپ سچے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے بناتے ہیں جو آپ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ تو اپنی انگلیاں دانتوں میں چبانے لگ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کام حقیقت کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو بہرحال فتح مکہ بہت ہی خوبصورت طریقے پہ اسلام کے لیے ایک سنگ میل بنی، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دلوں پر اور گھروں میں اور بہترین طریقے سے کر دیا۔ تو یہاں پہ فتح مکہ کا ٹاپک پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین طریقے سے سیکھنے والا بنا دے. آمین.